الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہم قرآن مجید کی دوسری سورہ البقرہ کا مطالعہ کر رہے تھے کہ رمضان کی وجہ سے درس تھوڑے دنوں کے لیے معطل رہا. ہم نے غالباً پہلی پانچ آیتیں پڑھ لی تھیں اور چھٹی آیت شروع کر لی تھی لیکن بات مکمل نہیں ہوئی تھی. تھوڑا سا خلاصہ کر کے تاکہ جو مہینے بھر کا گیپ ہے اس کے اثرات زائل ہو سکیں. سورہ البقرہ جو ہے وہ یہود اہل کتاب کا جو گروپ تھا جن کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں ان سے مخاطب ہے, اور ان کے اندر قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد تین گروپ پیدا ہو گئے تھے. پہلا گروپ وہ تھا جو اپنے متقی ہونے کی وجہ سے قرآن مجید پر ایمان لے آیا, یعنی وہ یہودی ہوتے ہوئے متقی تھے تو ان کے تقوی کی جو صلاحیت تھی باتوں کو ماننا, بات کو سمجھ لینا, اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا, ان باتوں کی وجہ سے وہ ایمان لے آئے تھے. اور ایمان لانے کے بعد وہ نماز پڑھ رہے تھے, اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والی باتوں کو بھی مان رہے تھے اور جو آپ پر نازل ہوئی تھی وہ بھی مان رہے تھے, آخرت پر یقین رکھتے تھے. یہ گروپ جو ہے یہ ان پانچ چھ اوصاف کی وجہ سے اس کتاب سے فیض یاب ہوا, فائدہ اٹھایا اس نے اس کتاب سے, یعنی اللہ کی کتاب سے. اس میں بنیادی جو چیز تھی وہ ایمان بالغیب تھا. ایمان بالغیب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو مانا جائے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی, اور دکھائی نہیں دیتی تو اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد آیات ہوتی ہیں. آیات کا اگر ہم انگلش مترادف بولیں آج کل کے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے تو وہ ایویڈنس ہوگا, کہ ایویڈنس کے اوپر آیات ان چیزوں کو کہتے ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں, ان کی بنیاد پہ ہم اندیکھی چیزوں کو مانتے ہیں. جس کی میں نے مثال دی تھی کہ اگر کسی کے ہم جا رہے ہوں اور انسان کے نقش قدم سامنے آ جائیں تو ہم کہیں گے انسان پہلے کوئی گزرا, یا کسی جانور کا کوئی آثار نظر آ جائیں تو ہم کہیں گے جانور گزرے ہیں. تو اس طرح سے کچھ جو آیات ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کو کہتے ہیں جو ایک چیز دوسری چیز کی نشانی بن رہی ہو, اس لیے آیات کا ترجمہ نشانی کیا جاتا. تو سائنس ہو یا مذہب ہو دونوں میں بہت ساری چیزیں بالغیب مانی جاتی ہیں. مثلاً بگ بینگ بالغیب ایمان ہے سائنسدانوں کا, کسی نے ہوتے نہیں دیکھا, کوئی اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتا, بس کچھ نظریات ہیں جس سے ایک نتیجہ نکالا گیا, جو ہمارے پاس کچھ شواہد ہیں کچھ ایویڈنسز ہیں جن کی بنیاد پر ایک نتیجہ نکالا گیا ہے کہ بگ بینگ ہوا ہوگا. مثلاً اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ چیزیں پھیل رہی ہیں, ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں, تو ماضی میں چلے جائیں تو قریب ہوں گی اور ماضی میں چلے جائیں تو ایک جگہ پہ ہوں گی. ایک مادے کا ایک یونٹ جس میں دھماکہ ہوا اور پھر, تو اس طرح سے بالغیب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو دین کے اندر جو بالغیب چیزیں ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں, اللہ تعالیٰ کو ماننا, آخرت کو ماننا, رسالت کو ماننا, فرشتوں کو ماننا, یہ بالغیب ہیں جو ہم ایمان لاتے ہیں. ان کی گواہی میں خدا کی کتاب بھی موجود ہوتی ہیں اور کچھ آیات بھی موجود ہوتی ہیں. اس کے بعد اہم چیز جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. ایمان بعض اوقات کمزور ہوتا ہے اگر وہ یقین والا نہ ہو. یقینی بات جو ہے وہ ہمارے اندر تحریک پیدا کرتی ہے, عمل پیدا کرتی ہے, ہمیں برے کاموں سے روکتی ہے. اگر یقین نہ ہو, سادہ سا ایمان ہو جیسے ہم مسلمانوں کا ہے, میں کسی کو بے ایمان نہیں کہہ سکتا لیکن ایمان تو ہم رکھتے ہیں, یہ ایمان ہمیں آخرت والی زندگی گزارنے پہ مجبور نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے. تو یقین ہوگا تو ہم عمل کریں گے. اس کے بعد پانچویں آیت جو ہے وہ بہت ہی اہم بات ہمیں بتاتی ہے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو گروپ ایمان لے آیا ہے متقین کا, جس نے ان باتوں کو بھی مان لیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی تھیں اور ان کو بھی مان لیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں, نماز پڑھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں اور غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں, یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے. اس پر میں نے اہمیت سے توجہ دلائی تھی کہ ہدم میں ربہم بہت اہم بات ہے. دین ہدایت ہے, صرف رب کی ہدایت. میرے فلسفے, آپ کے فلسفے, मेरी बातें आपकी बातें, ये खुदा की हदायत नहीं है। हमने ये कैमरा कैसे बनाना है, जिससे चाहे हदायत ले लें, कोई हर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने खुदा की हदायत जाननी है तो वो सिर्फ रब से ली जा सकती है। कि दीनी हदायत जहाँ से लेनी है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और कोई ज़ात नहीं है। तो उसी को यहाँ बयान किया है, उलाई का अला हुदम मिन रब्बिहिम, वो अपने रब की तरफ से आने वाली हदायत पर हैं। आगे फरमाया उलाई का हुमुल मुफ्लिहून, ऐसे ही लोग कामयाब होंगे। मतलब क्या निकला कि जो अपने रब की हदायत पर नहीं है वो कामयाब नहीं होंगे, ये वाज़ेह रहना चाहिए। तो जब भी कोई मसलक के ख़िलाफ़ बात आए, जो मेरे मसलक के ख़िलाफ़ है या मेरे मालूमात के ख़िलाफ़ है, और पता चले ये कुरान में लिखी हुई है, नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक में है, तो फ़ौरन उसको दुरुस्त करने की कोशिश शुरू कर दें। अच्छे उलमा से पूछें, जी मैंने ये बात सुनी है, कहीं वाकई ये कुरान मजीद में है, तसल्ली हो जाए तो अपनी पुरानी राय छोड़ दीजिए, ताकि आप खुदा की हदायत पर आ जाएं, अपने रब की हदायत पर आ जाएं। तो ये पहले ग्रुप का तारुफ यहाँ जो है वो मुकम्मल हो जाता है। गोया सहाबा जो मक्का से गए थे साथ, वो तो थे ही इस बात पर, यहूद में से भी, अहले किताब में से भी कुछ लोग इस दर्जे पे आ गए थे ईमान लाकर कि अल्लाह ताला ने उन्हें कबूल फरमा लिया कि ये मेरी हदायत पर हैं और ये कामयाब होंगे। अब आज जहाँ से हमने दरस शुरू करना है वो छठी आयत है इसी सूरा की, इसमें दूसरे ग्रुप का तारुफ हो रहा है। फरमाया कि इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून, जिन लोगों ने कुफर किया है उनके ऊपर बराबर है कि आप उनको आगाह करें या आगाह न करें, वो ईमान नहीं लाएंगे। ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर कर दी है, व अला समिहिम, और इनके कानों पर भी मोहर कर दी है, व अला अबसारहिम गिशावा, और इनके आँखों के ऊपर ढक्कन सा रख दिया है, ढांप दिया उनको, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, इनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। ये दूसरे ग्रुप का मुख्सर तरीन तारुफ है। इसमें यह बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं, उन्होंने इस दर्जे का कुफर कर दिया है कि अब उनको हदायत नहीं मिल सकती, खा आप जितना मर्ज़ी इंतज़ार कर लें, जितना मर्ज़ी इनको ख़बरदार कर लें। इनकी हालत ऐसी है कि इनके दिलों पर मोहर हो चुकी है, इनके कान भी बंद कर दिए गए हैं, इनकी आंखों पर भी पर्दे डाल दिए गए हैं। अब ये कौन लोग हैं, इसको समझ लेना चाहिए, ताकि हम भी अपने आप को इस आईने में देखें और कोशिश करें कि इस दर्जे तक न पहुँचें। कुरान मजीद के दूसरे मकामात से अहादीस मुबारक की रोशनी में ये बात समझ में आती है कि जब बंदा मोमिन को हदायत उसके सामने आए, उसका दिल गवाही दे रहा हो कि ये सच्ची बात है, दुरुस्त लगती है, और वो तस्लीम ना करे, तो हदायत कबूल करने का जो ज़मीर का हिस्सा है उसके ऊपर धब्बा लग जाता है, और तौबा कर ले तो साफ़ हो जाएगा, तौबा ना करे तो वो धब्बा लगा रहेगा। दूसरे आदमी ने आकर फिर एक बात बताई, या उसी आदमी ने दोबारा एक बात बताई, फिर दिल को लगी कि हाँ यार बात तो ठीक है लेकिन मानी नहीं, तो एक और धब्बा लग जाएगा, यहाँ तक कि पूरा उस दिल जो है वो स्याह हो जाएगा। जब ये सूरत हो जाती है तो इसको ख़त्म कुलूब कहा जाता है। ये मैंने हदीस की रोशनी में ये वजाहत की है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि अल्लाह ताला की तरफ से हदायत आती है, हर कान तक पहुँचती है, हर शख्स तक पहुँचती है। वो उसे कबूल कर ले तो बड़ी अच्छी बात, कबूल ना करे रद्द कर दे, ज़मीर की गवाही के ख़िलाफ़, ज़मीर कह रहा है कि बात ठीक है लेकिन नहीं मानी, तो ऐसे लोगों के दिलों पर मोहर कर दी जाती है एक वक्त गुज़रने के बाद, फौरन नहीं होती। ठीक है, ये अलग बात है कि मेरी बात करने से पहले या नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले वो पहले ही मोहर लगने के काबिल हो गया, ये एक अलग बात है। उसने कोई पहले ही अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजारी हुई है कि अल्लाह की तरफ से मोहर लग गई, तो अब ये लगता यही है कि ये ग्रुप जो है ये पहले ही ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा था कि पहले ही मोहर लगी हुई थी। कुरान मजीद उस मोहर को नहीं तोड़ा, क्योंकि वो खुदा के कानून के ख़िलाफ़ है। खुदा का कानून हदायत ये है कि मैं बात को मानने को तैयार हूँ, कानों से सुनने को तैयार हूँ, दिमाग से समझने को तैयार हूँ, और दिल से कबूल करने को तैयार हूँ। غلطی واضح ہو تو غلطی کا اعتراف کرنے کو تیار ہو، کم از کم دل ہی میں صحیح، کم از کم دل ہی میں صحیح تیار ہوں اور اپنے آپ کو درست کرنے پر بھی تیار ہوں، قلب منیب رکھتا ہوں. قلب منیب کا مطلب ہوتا ہے کہ غلطی کرنے کے بعد واپس آنے والا. بات میں نے سمجھائی یا آپ نے مجھے سمجھائی، میں نے پہلے تو تردد کا اظہار کیا لیکن جب سمجھ میں آ گئی فوراً مان لی، غلط راستے سے ہٹ کر واپس صحیح راستے پر آنے والا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. قرآن میں آگے چل کر ہم پڑھیں گے اسی سورہ میں، میرا خیال ہے دو تین ہفتوں تک پہنچ جائیں گے. اس میں فرمایا کہ میں یہدی بہی کثیرم و یذل بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا و ما یذل بہی الا الفاسقین. میں نے جو قرآن میں مثالیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں، لیکن گمراہ کن کو کرتا ہوں؟ صرف فاسقین کو. اب فاسق کے معنی اس تقوی کے خلاف ہوں گے جو ہم نے شروع میں پڑھا. ہدل للمتقین کا الٹ ہے فاسق، جو قرآن میں استعمال ہوا ہے اس سورہ کے اندر، دوسری جگہ پر دوسرے معنی میں بھی آیا ہے. تو فاسق کا الٹ ہے متقین. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آدمی اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہے وہ فاسق ہے، حق بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے فاسق ہے. ایسے لوگوں کے دل پر ہی ختم قلوب ہوتا ہے، ایسے لوگوں پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نفیس انسان اور قرآن مجید جیسی اعلیٰ کتاب بھی اثر انداز نہیں ہو سکتی. ایسے لوگوں پر ان کو پھر اللہ تعالیٰ گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو آپ انذار کریں یا نہ کریں، قرآن نے دوسرے مقامات پہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے انذار سے صرف وہی لوگ گریز کرتے ہیں، ماننے سے انکار کرتے ہیں، جس کو معتدن اور اسیم کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، سرکش اور گناہ کی زندگی گزارنے والے. سرکش اور گناہ کی زندگی گزارنے والے لوگ ہی فاسق بنتے ہیں. تو فسق اصل میں ایک جامع تصور بن گیا جس میں ایک پہلو یہ ہے کہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہوں، غلطیاں درست کرنے کو تیار نہیں ہوں. یہ کون آدمی ہوتا ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا؟ متکبر آدمی. پہلا مرض یہی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں یہ مرض بہت عام ہے، اس کو درست کرنا ضروری ہے. اگر درست نہیں کریں گے تو مارے جائیں گے. یعنی میں نے دیکھا ہے کہ آدمی ابھی اس میٹرک کی سند نہیں لے کے آتا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، اب کوئی بات تو سننی نہیں اس نے. وہ اس تنتنے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں لوگ کہ میں حیران رہ جاتا ہوں. تو پہلا مرض آپ کو دیکھنا ہے کہ میں غلطی کا اعتراف کیوں نہیں کرتا، تو اس میں پہلی چیز تکبر ہے، دوسری چیز حسد ہے، اور حسد تکبر ہی سے پیدا ہوتا ہے. کیونکہ مثال کے طور پر آپ ترقی کر رہے ہیں، میں ترقی نہیں کر رہا، تو مجھے آپ سے حسد کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ میں اپنے آپ کو زیادہ لائق سمجھتا تھا اور دیکھ رہا ہوں ترقی آپ کر رہے ہیں، اب میں آپ کو نیچا دکھانے کے لیے حسد کرتا ہوں. تو دوسری وجہ حسد ہے. آگے چل کر معلوم ہوگا کہ یہود کے ہاں حسد کا مرض بہت زیادہ تھا، خاص طور سے بنی اسماعیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو آپ نے حسد کی وجہ سے قرآن کو نہیں مانا، یہاں تک چلے گئے حسد میں کہ حضرت جبرائیل کو بھی دشمن قرار دے دیا. تو حسد یہاں تک لے جاتا، اور ابلیس کا حسد تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ حضرت آدم سے ایسا حسد ہوا کہ خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور تکبر بھی تھا حسد بھی تھا. تو تکبر پہلا مرض ہے، حسد دوسرا مرض ہے جو راہ ہدایت میں رکاوٹ بنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت عمدہ بات سمجھائی. کسی صحابی نے کہا جی کہ میں اگر میرا دل چاہتا ہے کہ میرے کپڑے سب سے اچھے ہوں، میرے جوتا سب سے اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو خوبصورتی کو اختیار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی خوبصورت ہے، تم بھی خوبصورت بنو. اس کے بعد فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ بطر الحق و غمت الناس، کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کر دینا. اب یہ دونوں باتیں اکٹھی بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں. الگ الگ اس اعتبار سے کہ حق کا انکار کر دینا تکبر کی وجہ سے تکبر ہو گیا، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا کہ یہ کیا کیڑے مکوڑے میرے سامنے آ جاتے ہیں، مجھے باتیں سمجھانے آ جاتے ہیں، میں آپ کی بات مان لوں؟ جمعہ جمعہ 8 دن ہوئے آپ کو پڑھتے ہوئے، آپ مجھے سمجھائیں گے؟ یہ جب خیال آ گیا تو سمجھیے کہ آپ تکبر کا شکار ہیں. حقیر سمجھنا دوسروں کو اور تکبر کی وجہ سے بات نہ ماننا، دونوں میں لنک میں نے کیا بتایا کہ میں آپ کی بات اس لیے نہیں مان رہا کہ میرے خیال میں آپ چھوٹے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، اشارہ آپ کی طرف ہو گیا نعوذ باللہ، تو آپ میرے خیال میں چھوٹے ہیں تو میں آپ کی بات مان لوں. عمر میں چھوٹے ہو سکتے ہیں، علم میں چھوٹے ہو سکتے ہیں، تجربے میں چھوٹے ہو سکتے ہیں، میں اس وجہ سے آپ کی، یا سوسائٹی میں جو درجے ہوتے ہیں امیر غریب کے، اس اعتبار سے اگر آپ چھوٹے ہیں تو میں آپ کی بات مان لوں، یا کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ آپ چھوٹے ہیں، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے بڑے ہوں. تو اب جب میں آپ کی بات نہیں مان رہا اس وجہ سے کہ میں تمہاری بات مان لوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض کرتے تھے قریش مکہ کہ یہ مکہ اور طائف کی بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی کو کیوں نہیں نبوت ملی، اس یتیم نوجوان کو کیوں مل گئی ہے؟ نہیں مانا، ابو جہل نہیں مانا، ابو لہب نہیں مانا. تو اس طرح سے تکبر جو ہے اس کی دونوں چیزیں الگ الگ بھی ہیں، کہ میں حق بات کا انکار کر دوں اس وجہ سے کہ میں غلطی اپنی تسلیم کر لوں، تکبر کی یہ نشانی، اور میں آپ کی بات مان لوں لوگوں کو حقیر سمجھوں تو یہ آپ کی بات مان لوں حقیر سمجھنے کی وجہ سے میں نہیں مان رہا. تو حقیر سمجھنا لوگوں کو تکبر ہوا، حق کا انکار کرنا اس وجہ سے کہ میں اپنی غلطی مان لوں تکبر ہوا، اور ان دونوں کے بیچ میں لنک یہ ہے کہ میں حق بات کا اس وجہ سے انکار کر دوں کہ ایک حقیر آدمی میرے خیال میں مجھے سمجھانے آ گیا، یہ تکبر ہے. تو یہود کے ہاں یہ پوری طرح موجود تھا اور اب پاکستان میں بھی موجود ہے. تو اس لیے ایک دوسرے کی بات پہ غور کرنا چاہیے، خاص طور سے جب کوئی اصلاح کرنے آتا ہے یا آپ کو کوئی بات بتاتا ہے تو آپ کا مخلص خیر خواہ ہے. اگر کوئی تنقید کرے تو یہ سب سے زیادہ مخلص آدمی ہے. پاکستان میں تنقید کرنے والے کو دشمن سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ محسن ہے، آپ کی غلطی بتا رہا ہے. آئینہ دیکھ کر جب آپ صبح صبح کنگھی کرتے ہیں یا جب بھی جتنی دفعہ بھی کرتے ہیں آئینہ دیکھ کر منہ دھو لیتے ہیں، میلا لگ رہا ہے، تو کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ آئینہ آپ پہ تنقید کر رہا ہوتا ہے کہ میل کو چیل لگی ہے، بال خراب ہوئے ہوئے ہیں، ٹھیک کر لو. یہی کام بندہ مومن کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت الفاظ میں فرمایا کہ ہر بندہ مومن دوسرے کے لیے آئینے کا کام کرتا ہے. تو جو تنقید کرنے آ گیا ہے اس کو سر آنکھوں میں بٹھائیں، اس کی بات پہ غور کریں، اگر وہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے تو درست کر لیں اپنے آپ کو، غلط کہہ رہا ہے تو اس وجہ سے اس کو کچھ نہ کہیں کہ کوئی بات نہیں، غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس کا شکریہ ادا کریں اور آئندہ اس سے بچنے کی کوشش کریں. وہ آپ کا قیمتی دوست ہے، اور جو آپ کی تعریف کرتا رہتا ہے، خوش آمد کرتا رہتا ہے، وہ آپ کا دشمن ہے. لیکن اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو بھی اس کی بات بھی توجہ سے سنیں اور اپنے آپ کے اندر تکبر نہ پیدا ہونے دیں، کیونکہ اس طرح کی تعریف سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے ہمارے اندر. تو یہ لوگ تھے جو ان کے اوپر بات اثر نہیں کرتی، جو تکبر والے ہوتے ہیں، حسد والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بات اثر نہیں کرتی. عربوں کے یہاں ایک اور چیز تھی جو ہمارے ہاں نہیں ہے، وہ قبیلے کا نظام تھا، وہ بھی راہ حق میں رکاوٹ بن جاتا تھا. اس میں یہ ہوتا تھا کہ اچھا سارے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، میں کیسے اس طرح کر لوں، اپنے قبیلے کے خلاف چلا جاؤں، وہ اپنے قبیلے کے نظریے کو چھوڑ دوں، یہ بھی ایک ہوتا تھا. لیکن وہ ہمارے یہاں نہیں ہے اس لیے ہم اس کے اوپر زیادہ تفصیل سے بات نہیں کرتے. تو اب فرمایا کہ جو لوگ جنہوں نے کفر کر دیا ہے اہل کتاب میں سے، یہ قریش میں بھی ایک گروپ ایسا تھا، ابو جہل اور ابو لہب، اور یہود میں سے بھی ایک ایسا گروپ تھا کہ جو اس درجے میں کفر پر پڑا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو آگاہ کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے. اب یہاں ایک سوال آپ کے ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ زبردستی کیوں کرتے ہیں کہ دلوں پہ مہر کر دی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتے، اپنے قوانین کے مطابق کرتے ہیں، جس کی میں نے ابھی دل کی سیاہی کے حوالے سے مثال دی آپ کو. اللہ تعالیٰ نے ایک ہر آدمی کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر نسل کے لیے، ہر علاقے کے لیے ایک ہی قانون رکھا ہوا ہے. وہ ابو جہل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والا عمل کرتا تو ہدایت پا لیتا، اس نے نہیں کیا تو نہیں پائی. اللہ تعالیٰ کو ابو جہل سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ اللہ کی مخلوق ہے. جس طریقے سے ابو بکر دنیا میں آئے تھے اسی طریقے سے وہ بھی آئے تھے، جس خاندان میں ابو بکر پیدا ہوئے، بلکہ ابو جہل کا خاندان بڑا تھا، مقام مکہ میں مقام کے اعتبار سے. تو اللہ کو کوئی دشمنی نہیں تھی, صرف اس نے متکبرانہ رویہ اختیار کیا. آگے چل کر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ رویہ تین ہیں, ایک آدم علیہ السلام کا, ایک فرشتوں کا اور ایک ابلیس کا, اس میں سے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. تو آگے جب پہنچیں گے تو انشاءاللہ بات کریں گے. تو تکبر کو چھوڑ کر اگر کوئی آ جائے گا, قلب منیب کے ساتھ آ جائے گا, بات سننے والا ہوگا, لازماً ہدایت ملے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ جو میرے راستے میں جد و جہد کرتا ہے میں لازماً راستے کھولتا ہوں. لیکن یہ وعدہ کہیں نہیں کیا کہ جو کمانے کی جد و جہد کرتا ہے لازماً امیر بنا دوں گا, نہیں کیا. اس کا ضابطہ دوسرا ہے, اس کا ضابطہ دوسرا ہے. ہدایت لازماً ملے گی, اور جو ہدایت کے لیے جد و جہد نہیں کرے گا لازماً محروم رہے گا. یہ ضابطہ ہے. تو اس ضابطے کو یہاں بیان کیا ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. ان لوگوں کا رویہ ہی ایسا ہوتا ہے جس کو میں نے بیان کیا ابھی کہ فاسق قرآن نے بیان کیا ہے. تو فسق والے جو ہیں ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی, ان کے دلوں پر مہر ہو جاتی. مہر ہونے کا مطلب ہے کہ اب حق بات آئے گی, کان سے ٹکرائے گی, دل تک نہیں پہنچے گی. کان سے ٹکرائے گی, دماغ تک نہیں پہنچے گی, اثر انداز ہی نہیں ہوگی. وہ دل کے اوپر کوئی اثر ڈالے گی نہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ سامنے واہ واہ کر رہا ہو بڑے جوش جذبے کے ساتھ, لیکن دل خالی ہو. آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ وغیرہ جو تھے وہ قرآن مجید سننے آتے تھے چھپ چھپ کے. نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے پاس تہجد پڑھتے تھے یا نمازیں پڑھتے تھے فجر کی, تو وہ چھپ کے سننے آتے تھے اور مانتے نہیں تھے. یعنی اس کلام کی حلاوت, اس کلام کی خوبصورتی, اس کلام کی چاشنی, اس کلام کا رعب, اس کلام کی پیغام رسانی ان کے کانوں پہ اثر انداز ہوتی تھی, لیکن دلوں پر مہر ہو چکی تھی, یا آہستہ آہستہ انہوں نے مہر لگوا لی, اس لیے وہ ایمان والے نہیں ہوئے. تو یہ میرا رویہ ہے جو اللہ کی ہدایت سے مجھے محروم کر دیتا ہے. تو بات وہی ہے جو پیچھے ہم نے متقین میں پڑھا تھا, کہ گویا یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ لوگ جن کو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اب ان کے اوپر ہدایت اثر انداز نہیں ہوگی, وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقوی سے کام نہیں لیا, اس بنیادی تقوی سے جو قرآن کے نزول سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے, ہر شخص کے پاس ہوتا ہے, اس سے کام نہیں لیا, اس کو برباد کر دیا. تو ایسے لوگ کفر کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں, ان کو اللہ کی ہدایت نصیب نہیں ہوتی. تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک گروپ متقین کا زیر بحث آ گیا جو یہود میں سے متقین تھے, اور دوسرا گروپ ان کا زیر بحث آ گیا جو یہود میں سے متقین نہیں تھے. ان کے بارے میں بتا دیا کہ ان کو قرآن فائدہ نہیں دے گا, قرآن ان کو ہدایت عطا نہیں کر سکے گا. قرآن کی خامی نہیں ہے ان کے اندر, یہ عیب کی وجہ سے. ٹھیک ہے, یہاں پر دوسرے گروپ کا تعارف جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے ساتویں آیت پر. آٹھویں آیت سے آگے سورہ کے اختتام تک تیسرا گروپ ہے یہود کا. یہ گروپ جو ہے یہ دانشوروں کا گروپ ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ ہمارا ایمان مان لیں, ہم آپ کا ایمان مان لیتے ہیں. ہم حضرت موسیٰ پر تو ایمان رکھتے ہی ہیں نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا فرق پڑے گا, مان لیں. اب قرآن نے ان کی دانش کو مخاطب بنایا ہے اور پوری سورہ میں پھر بتایا ہے کہ تمہاری دانش کیا کہتی ہے اور اللہ کا دین کیا کہتا ہے. ٹھیک, تو اب دیکھیے آغاز کہاں سے کیا. وَمِنَ النَّاسِ, انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں, مَن یقول, جو کہتے ہیں, آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں, آخرت پر ایمان لائے ہوئے ہیں. اللہ کا تبصرہ ہے, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, یہ ایمان والے نہیں ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آخرت پر ایمان, لیکن ان رسول کا ذکر نہیں کیا. دانش اس کو کہتے ہیں, عصر حاضر کی دانش بھی ایسی ہے, وہ ایسے خوبصورت جملے بنائیں گے کہ آپ پکڑ نہیں سکیں گے, لیکن پیچھے کچھ باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں, آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں, مان لیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما ہم بمؤمنین, یہ ایمان والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا, یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایمان والوں کو بھی. ये जुमला बोलकर कि हम अल्लाह को मानते हैं, आखिरत को मानते हैं, मान लो हमें भी मुस्लिम, हमें क्यों काफिर कह रहे हैं आप? हम अल्लाह को ही मानते हैं, आखिरत को ही मानते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं, मैं नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि ये जुमला बोलकर वो धोखा दे रहे हैं। युखादिउन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, फरमाया वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशुरून। ये अल्लाह को क्या धोखा देंगे और मोमिनीन को क्या धोखा देंगे, इस तरह की बेवकूफ़ी करने वाले अपने आप को धोखा देते हैं। तो अब ये आज भी हमारे दरमियान में कुछ ऐसे लोग होते हैं, मैं जो बातें कर रहा हूँ वो दूसरों पर तबसरे के नहीं, अपना जायज़ा लेने के लिए होना चाहिए कि कहीं हम इसमें से तो नहीं आते, उस ग्रुप में से तो नहीं आते हैं। ठीक है, दूसरों का मामला हमारा नहीं है। हाँ, कोई हमारे पास आ जाएगा समझने समझाने के लिए, वो एक अलग बात है, लेकिन पहला काम यह है कि इस आईने में जो कुरान मजीद जहाँ हमें दिखा रहा है, हम अपना जायज़ा लें कि हम यहूद के उन तीन ग्रुपों में से किस में आते हैं, मुत्तकीन में आते हैं, ख़त्म कुलूब वालों में आते हैं, या इन दानश्वरों में आते हैं। आमतौर से इनको मुनाफिकीन कहा जाता है, लेकिन ये मुनाफिकीन नहीं है, क्योंकि मुनाफिक जो है वो अपना ईमान छुपाता है। ये तो खुले खुले लफ्ज़ों में आगे चल कर आएगा कि क्या हम इन अहमकों की तरह ईमान लें, नौज़बिल्लाह साहबा की तरफ वो कह रहे थे। तो ऐसे लोग दानश्वर हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम अक्लमंदों की तरह ईमान लाएंगे, इन सादा लोगों की तरह कैसे ईमान ले आए। ठीक है, तो पहला उनका जुमला ये था कि अल्लाह ताला ने कहा कि इन्हीं लोगों में से कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखरत पर ईमान लाए, हालांकि ये ईमान वाले नहीं हैं। ये अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं इस तरह के जुमले बोलकर, इनको समझ नहीं आ रही, ये अल्लाह को या मोमिनों को धोखा नहीं दे रहे बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपने आप को धोखा देने का क्या मतलब हुआ? मैं जब झूठ बोलकर कहूँगा कि जी मैंने बात आपकी मान ली, जी समझ गया, तो नुकसान किसको होना है? मुझे ही होना है। अगर मैं सच्ची बात को सच्चे तरीके से मानूंगा तो फ़ायदा मुझे होगा। ठीक है, तो फरमाया कि ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ना अल्लाह को दे रहे हैं। मैंने तर्जमा जो किया है, सादा तर्जमा तो यही होना चाहिए, अल्लाह को धोखा दे रहे हैं और मोमिनों को। मैंने कहा है कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता, धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ी कलूबिहिम मरद, इनके दिलों में एक रोग है, बीमारी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, तो अब अल्लाह ने इनके मरज़ में इजाफ़ा कर दिया है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए बहुत दर्दनाक अजाब है। ये मरज़ कौन सा है? मुनाफ़क़त, हसद, तकब्बुर, कौन सा है? आगे चलकर मालूम होगा कि ये तकब्बुर का मर्ज़ है, हसद का मर्ज़ है, जो आगे कुरान बयान भी कर दिया हसदन मिनंद अनफुसहिम, कि इनके दिलों के अंदर जो हसद है उसकी वजह से नहीं मान रहे। या ये बयान कर दिया आगे किस्से आदम और इबलीस में कि तकब्बुर जो है वो हक को कबूल करने में रुकावट बनता है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये फ़ी कुलूबिहिम मरज़ से मुराद यही है कि उनके दिलों में रोग है, यानी या हसद है या तकब्बुर है। तो कुछ के दिल में तकब्बुर है जिसकी वजह से वो बात नहीं मान रहे, कुछ के दिल में हसद है जिसकी वजह से बात नहीं मान रहे। तकब्बुर अवाम में था और लीडरों में था, लेकिन हसद सिर्फ लीडरों में था। लीडरों से मुराद मजहबी पेशवा जो उनके थे, क्योंकि तकब्बुर यह है कि अच्छा हम उम्मीदों की बात मान लें, उम्मीदों के रसूल को मान लें, ये तकब्बुर था। और हसद यह था कि अल्लाह ने हमारे अंदर रसूल भेजना था, इनके अंदर भेज दिया है, इनको ये शान मिल जाएगी, हम तो मानने को तैयार नहीं। तो ये दोनों चीज़ें वहाँ मौजूद थी। तो फ़ी कुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में एक रोग है, एक बीमारी है, अल्लाह ने इनके मरज़ को बढ़ा दिया है। ये अल्लाह का एक ज़ाब्ता है। देखिए, दो बातें यहाँ अहम हैं आगे सारी बात को समझने के लिए। इन्होंने जो भी दानिश दिखाई है, अल्लाह ताला इसका जवाब देना चाहते हैं। अल्लाह ताला कभी ज़ाहरी चीज़ की बुनियाद पर दुनिया में फ़ैसला नहीं करते। ठीक है, दाखली चीज़ जो बातन में होती है, मसलन अल्लाह ताला ने कह दिया कि तुम ईमान वाले नहीं हो, बाइस ख़त्म कर देते हैं। लेकिन वो चूँकि कह रहे हैं हम ईमान वाले हैं ज़ाहरी तौर पर, तो इंसानों के बीच में अल्लाह ताला ज़ाहरी तौर पर बात करते चले जाएंगे, यहाँ तक कि बिल्कुल दो टोक लफ्ज़ों में वादे कर देंगे तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें हदायत दी जाए। ज़ाहरी तौर पर सारा केस चलता चला जाएगा। ایک بات یہ واضح رہنی چاہیے. دوسری بات یہ واضح رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فوراً ان کے دلوں پر مہر بھی نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ بہانے بنا رہے ہیں, کوئی دلیلیں دے رہے ہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ دل سے کیا کر رہے ہیں, لیکن اس کا لحاظ کر رہے ہیں کہ یہ ظاہری طور پر بات کرنے کو تو تیار ہیں, کچھ باتیں تو بنا رہے ہیں, دھوکہ ہی دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ابھی بات چل رہی ہے. اس گروپ کی طرح جن کے ختم قلوب ہو گئے, بات بند نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ یہاں تک لحاظ کرتے ہیں ہدایت دینے میں کہ آدمی منافقانہ روش اختیار کر رہا ہے تب بھی بات کرنے کو تیار ہے. یہ ہم انسانوں کی کمزوری ہے کہ ہم فوراً ایک ہفتے کے بعد ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میری باتیں یہ سن نہیں رہا, مان نہیں رہا, بڑا منافق آدمی ہے. نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید نے خالد بن ولید کا 23 سال انتظار کیا ہے, 23 سال. آخر وہ ایمان لیا, تو ہمیں بھی تا حیات انتظار کرنا چاہیے, بات کرتے رہنا چاہیے جو سن رہا ہے, جو نہیں سن رہا وہ ایک الگ بات ہے, ہم زبردستی نہیں سنا سکتے. وہ اللہ کے رسول کو بھی اجازت نہیں تھی زبردستی سنانے کی, لیکن جب تک وہ جیتا ہے ہماری بات سن رہا ہے, خواہ منافقانہ طریقے سے سن رہا ہو خواہ مومنانہ طریقے سے سن رہا ہو, ہمارا کام ہے اپنا کام کرتے رہنا. تو اگر 23 سال خالد بن ولید جیسے ذہین انسان کو لگ سکتے ہیں, تو ہمارے ہاں کا کوئی ذہین ایسے ہوں لازم تھوڑا ہی ہے کہ ہوں گے حضرت عمر کی طرح یا ابوبکر صدیق کی طرح پہلے دنوں میں ایمان لے آئیں. تو کچھ خالد بن ولید ہوں گے, کچھ ابوبکر ہوں گے, کچھ عمر ہوں گے. اب حضرت عمر دیکھیے 2 سال انہوں نے بات کان میں لگائی نہیں کہ وہ کی بات سن لیں, پتہ چلا کہ بہن مومن ہو گئی ہیں, پہلی ایک دفعہ ہی سنا اور ڈھیر ہو گئے. یعنی وہ بھی صدیق ہیں حقیقت میں دیکھا جائے تو, وہ بھی صدیق ہے, قبائلی نظام کی وجہ سے وہ سن نہیں رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن جیسے ہی بہن نے قرآن کا ایک حصہ سنایا ہے بس ساری مزاحمت ختم ہو گئی. تو ایسا ضروری نہیں کہ سارے لوگ ابو بکر و عمر جیسے ہوں, کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ خالد بن ولید اور ابو سفیان جیسے ہوں. 22-23 سال لگ جائیں, 40 سال لگ جائیں, 50 سال لگ جائیں, تو ہمیں فتویٰ نہیں دے دینا چاہیے کہ یہ تو گمراہ ہو گیا, یہ کافر ہو گیا, یہ منافق ہو گیا. نہیں, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, میرا آپ کا فیصلہ نہیں ہے. تو فرمایا میں نے ان کے مرض کو بڑھا دیا. مرض کو بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ حسد ان کا بڑھتا چلا جائے گا, تکبر ان کا بڑھتا چلا جائے گا, اس کے اوپر ان کو روکا نہیں جائے گا. یہ بھی اللہ کا ایک قاعدہ ہے کہ دنیا کا نظام بھی کچھ اسی طریقے سے چلتا ہے, لیکن ہدایت کا نظام یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جتنا ہدایت سے بھاگے گا اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتے رہتے ہیں, بھاگتا رہے. اسی طرح حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے اور قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی خدا کی طرف بھاگے گا تو کوئی ایک قدم اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ 2 قدم اس کے قریب آتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا ہی یہاں پر ہے, لیکن وہاں برابر رکھتے ہیں. اگر کوئی 1 قدم دور گیا تو 1 قدم, اگر کوئی 3 قدم دور گیا تو 3 قدم, اس کو خود نہیں بڑھاتے کہ میں وہ 3 قدم گیا تو میں 6 قدم پیچھے چلا جاؤں. نہیں, تو اس سورہ میں یہ جو تیسرا گروپ ہے اس بات کی علامت ہے کہ وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بھاگنے نہیں دے رہے. بھائی بات سن لو, کر لیتے ہیں بات, کرتے چلے جاتے ہیں, کرتے چلے جاتے ہیں, کرتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب میں تم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو یہ ذمہ داری دے رہا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی. تو چلتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو خالد بن ولید کا انتظار 23 سال جاری رہتا ہے, آخر وہ ایمان لے آتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کا مرض بڑھتا چلا جائے گا, اور جب مرض بڑھ جائے گا اس قابل ہو جائیں گے جو پہلے گروپ میں دوسرے گروپ میں چلے گئے, اگر یہ بھی چلے جائیں گے تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب, اوپر عذاب العظیم آیا تھا کہ ختم قلوب. دیکھیے 2-3 چیزیں قرآن مجید کے اسالیب کے بارے میں عرض کر دوں. اللہ تعالیٰ مرض کے لحاظ سے تبصرہ کرتے ہیں کہ اگر تکلیف دہ رویہ اختیار کیا ہے کسی نے تو اس کے لیے عذاب علیم کا ذکر آئے گا, اگر کسی نے بہت بڑی حرکت کر دی ہے تو اس کے لیے عذاب عظیم کا لفظ آئے گا. تو جو آدمی دھوکہ دینا چاہتا ہے, مسلمانوں کو ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہے, وہ تکلیف کا باعث بن رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے عذاب علیم ہوگا, یعنی تکلیف دہ عذاب ہوگا. کس وجہ سے؟ بما کانو یکذبون, اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. اب دیکھو اس آیت کو اگر الگ سے لے لیں تو آپ اتنا بڑا نتیجہ نکال دیں گے کہ ہر جھوٹ بولنے والا اس کو عذاب علیم ہوگا. نکال دیں گے نا. سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھیں جس طرح سے کلام چل رہا ہے, تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں جھوٹ کہ ہم آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, ان کے بارے میں جملہ بولا جا رہا ہے. ہر جھوٹے کے بارے میں نہیں بولا جا رہا. جھوٹ بولنا گناہ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن میں نے چھوٹا موٹا جھوٹ بول دیا آپ کہتے ہیں تو عذاب علیم میں جالے جاؤ گے, یہ مطلب نہیں ہے. وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے جملہ بول رہے تھے کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ہیں, یہ جھوٹا جملہ تھا. اس پر فوراً اللہ نے تبصرہ کیا تو وما ہم بمومنین, یہ ایمان والے نہیں ہیں, اس جھوٹ کے اوپر عذاب علیم ہوگا. کہ کوئی آدمی اللہ کے رسول کے مقابلے میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے, اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے, تو اس کو اللہ تعالیٰ عذاب علیم میں مبتلا کریں گے. تو جھوٹ کی نوعیت ہے, جھوٹ اپنی نوعیت کے اعتبار سے, خدا کو جھوٹ بولنے کی کوشش کرنا, خدا کے آگے اکڑنے کی کوشش کرنا, یہ میرا آپ کے آگے اکڑنا بھی جرم ہے, لیکن خدا کے آگے اکڑ جانا یہ تو کبیرہ گناہ ہو گیا, تو اس کی سزا بھی پھر اسی اعتبار سے ملے گی. تو اب ہر اکڑنے کو ہم اب بدر میں اکڑ کر چلنا پسند کیا گیا, لیکن رسول کے مقابلے میں اکڑ جانا, ماں باپ کے مقابلے میں اکڑ جانا, حق کے مقابلے میں اکڑ جانا پسند نہیں کیا جائے گا, لیکن ان کے درجات ہوں گے. تو اس طرح سے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ ہر جرم اپنے ماحول کے اعتبار سے چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے, ہر جرم, لیکن کچھ گناہ اپنی ذات ہی میں بڑے ہیں, جیسے منافقت, جیسے زنا, جیسے قتل, یہ اپنی ذات ہی میں بڑے گناہ ہیں. شرک, ان کو حالات کی وجہ سے فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے, لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو درجوں میں بٹ سکتے ہیں. جھوٹ ہلکا سا, جھوٹ بھاری قسم کا, جھوٹ ایسا جو منافقت تک چلا جائے, جھوٹ ایسا جو لوگوں کو نقصان پہنچانے والا ہو, تو اس کا جرم بڑھتا چلا جائے گا. تو گویا کچھ گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ اور صغیرہ ہو سکتے ہیں, کچھ ہیں ہی کبیرہ, کچھ ہیں ہی صغیرہ, ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس میں آگے کلام بڑھتا ہے, تو میں نے بتایا کہ یہ دانشور ہیں اصل میں اہل کتاب کے, یہود کے. تو فرمایا کہ جائے وائزہ کیلا لہم لا تفسدو فی الارض, ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے, اسلام کا انکار کر کے زمین میں فساد نہ مچاؤ, تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون, بھائی ہم تو مصلح ہیں, اصلاح کر رہے ہیں. مطلب کیا ان کی بات کا؟ کہ آپ ہمارا ایمان مان لیں, ہم آپ کا مان لیتے ہیں, جھگڑا ختم. تو اصلاح کون سی ہے بھائی؟ جھگڑا ختم ہو گیا مدینہ میں, یہود کو بھی مان لیا جائے کہ جی وہ اہل ایمان ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم آپ کو مان لیتے ہیں کہ آپ صاحب ایمان ہیں, ہم آپ کو کافر نہیں کہتے, آپ ہمیں کافر نہ کہیں, ہم آپ کو غیر مسلم نہیں کہتے, آپ ہمیں نہ کہیں, تو جھگڑا ختم ہو گیا نا. تو کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے فساد نہ مچاؤ, تو آگے سے جواب دیتے ہیں بھی ہم تو اصلاح کر رہے ہیں, ہم تو صلح جوئی کی بات کر رہے ہیں, آپ ہمیں مان لیں, ہم آپ کو مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو انما نحن مصلحون, تو اب دیکھیں کہ کیا فریب ہوتا ہے بعض اوقات, کہ ہم اپنی بات کو ملمہ کاری کے ذریعے سے اچھے الفاظ چن کر, ایک اچھی تعبیر دے کر لوگوں کے لیے پسندیدہ بنا دیتے ہیں. تو یہ جو گروپ تھا دانشوروں کا, یہ صحابہ کے ساتھ یہی کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ان کو یہ شاید خیال نہیں آ رہا تھا کہ پیچھے اللہ تعالیٰ موجود ہے, وہ تو دلوں کے حالات تک کو جانتے ہیں, تو پکڑ لیتے ہیں کہ بھئی تم یہ بات کیا کر رہے ہو. تو اب فساد فلرز کو بھی سمجھ لیجئے, پھر آگے چلتے ہیں. یہ اہم اصطلاح ہے قرآن مجید کی. فساد فلرز قرآن مجید میں دو معنی میں استعمال ہوا ہے. ایک یہ کہ کوئی آدمی کھیتی نسل ہرس کو تباہ کر دے, جیسے ہمارے ہاں دہشت گردوں کے گروپ پیدا ہوئے, پورے بازار کو اڑا دیا بم رکھ کر, یا کھیتوں میں کوئی ایسی چیز ڈال دی کہ کھیت جل گئے, تباہ ہو گئے. یہ بھی فساد فلرز قرآن نے اس معنی میں بھی استعمال کیا, اسی سورہ میں استعمال کیا. دوسرا یہ ہے کہ حق کے راستے میں آدمی رکاوٹ بن جائے, حق کے راستے میں آپ کو اصلاح کا کام کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ بن جائے, تو یہ بھی فساد فلرز ہے. ٹھیک, تو دونوں معنی میں قرآن میں آیا ہے. اور ڈاکہ, چوری, اس طرح کے حرکتیں, راہزنی, یہ بھی فساد فلرز کے معنی میں آیا ہے. تو تین گویا تصورات ہو گئے, کوئی ہرس اور نسل کو تباہی, حق کے راستے میں رکاوٹ بن جانا اور ڈاکہ اور اس طرح کی چیزیں، یہ بھی فساد فی الارض ہے. اور قرآن کی اصطلاح میں مصلحون کون ہوں گے؟ جو خیر خواہ ہوں گے معاشرے کے، دین کے، لوگوں کے. یہ اپنی طرف سے مصلحون بن رہے ہیں لیکن حقیقت میں اپنے خلاف ایک چیز جمع کرتے جا رہے ہیں. چونکہ اب ہماری نماز ہونی ہے مغرب کی 7 بجے، تو میں یہاں روک لیتا ہوں. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.